الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء کل میں عرض کر رہا تھا ایک مومن ہونے کے ناطے ایک عزادار ہونے کی بنا پر اہل بیت سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس قدر معرفت حاصل کریں اور اتنے اپنے ہوش حواس کامل رکھیں کہ دنیا میں جو اطراف سے فتنے اٹھ رہے ہیں جن کے عنوان بہت خوبصورت ہوتے ہیں جن کی ہیڈنگز بہت پیاری ہوتی ہیں انسان دوست ہوتی ہیں دین دوست ہوتی ہیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک بھیانک حقیقت ہوتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو اذان محترم جس طرح سے تاریخ میں لوگ دھوکہ کھاتے آئے ہیں ہم بھی دھوکہ کھا جائیں گے لوگ یہی دیکھتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے آپ دیکھیے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ
والسلام
خطبے کو ختم کرنا چاہا تو سہارا کس چیز کا لیا گیا اذان کا لیا گیا جب مظلوم کربلا کا قتل کرنا چاہا تو کس کا سہارا لیا دین کا سہارا لیا تکبیر کا سہارا لیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دین سے بالکل باہر ہیں اور ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم دین سے بالکل باہر ہیں نہیں اپنے آپ کو دین کے اندر داخل کرتے ہوئے مظلوم کربلا کو دین سے باہر کیا کیوں اپنے آپ کو خلیفہ رسول کا عنوان دیا اپنے آپ کو وارث رسول بنایا اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانوایا کہ ہمارا لوگ احترام کریں ہمیں لوگ مقدس سمجھیں ہمیں لوگ دیندار سمجھیں یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو برباد کیا گیا لہذا انسان اگر دیندار بننا چاہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دین کی معرفت بھی حاصل کرے اسی لیے کہا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاہلیہ انسان مر جائے اور اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مر جائے کیوں کہا گیا کہ امام کی زمانے امام زمان کی معرفت حاصل کرے اس لیے امام وہ ہوتا ہے ہر زمانے کے امام وہ ہوتا ہے جو مرکز دین ہوتا ہے جو روح دین ہوتا ہے جو ستون دین ہوتا ہے جو دین کو نشر کرنے کا مرکز ہوتا ہے لہذا انسان جیسے جیسے اپنی معرفت کو امام کی معرفت کے نزدیک کرتا جائے گا وہ اتنا اتنے ہی دین سے آشنا ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا دین سے قریب ہوتا چلا جائے گا یہ عزاداری سید الشہداء کا جو مقصد ہے ہدف ہے ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مکتب امامت سے روشناس ہوں زیادہ سے زیادہ مکتب امامت کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں زیادہ سے زیادہ مکتب اسلام کی اور مکتب امامت کی جو تعریف کی گئی ہے جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو ہم اس کی ہم معرفت حاصل کر سکیں ایزان محترم کل میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا مثال کے طور پہ آزادی بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا، ہیومن رائٹس بہت اچھی چیز ہے لیکن اسے غلط استعمال کیا گیا، انسان کو فیشن تو بڑی ایک اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، ترقی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ایک غلط انداز سے پیش کیا گیا، علم ایک اچھا عنوان ہے لیکن اس کو دین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، معصوم کی اطاعت ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو تقلید کے مقابلے میں بیان کر دیا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت ایک بہترین چیز ہے لیکن اس کے سامنے شرک کرنے لگ گئے، انسان نے ماتم کے نام پر نماز کو ترک کر دیا، محبت اہل بیت کے نام پر بے دینی کو پھیلانا اور بے عملی کی دعوت دینا شروع کر دی، یہ عنوان بڑے مقدس تھے اور جو ان عنوان کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکے وہی افراد اس کا شکار ہو گئے، اور وہ افراد جب شکار ہو گئے تو وہ شیعہ ہوتے ہوئے بھی بے عمل بن گئے، وہ شیعہ ہوتے ہوئے بھی دین سے دور چلے گئے، یعنی جن کے پاس ایک نہیں 14 چراغ تھے وہ بھی ہدایت سے محروم ہو گئے، جن کے پاس ایک نہیں 14 معصومین تھے وہ بھی گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا استعمال، اچھا دنیا نے استعمال بھی اس کا اس طرح سے کیا کہ استعمال کرتے ہوئے بھی ممبر کا استعمال کیا گیا، کسی ایسے مقام سے جو گناہ کا مقام ہو، جو معصیت کا مقام ہو، وہاں سے دین کو برباد نہیں کیا جاتا، میں نے کل قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی الفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ یہ تمام چیزیں فتنہ گر ہیں اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پہ خدا کہتا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی دو کوالٹیز فتنے کی بتائی قرآن مجید نے، ایک بتائی شدید ہے، ایک بتائی کبیر ہے، بڑا ہے، یعنی یہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور شدت کے ساتھ پاور فل بھی ہوتا ہے، یعنی فتنہ جو پاور فل بھی ہے اور بگیسٹ بھی ہے، کس چیز سے؟ قتل سے، کیوں ہے؟ لہٰذا جانے محترم کل میں نے مصادیق فتنے کو بتایا تھا لیکن آج میں فتنے کی ڈیفینیشن بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان کو پتہ چل جائے فتنہ ہوتا کیا چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے، اگر وہ ہمارے درمیان رائج ہو جائے تو وہ ہم کو برباد کر دے گی، فتنہ کیوں شدید ہے، فتنہ کیوں قبی ہے، فتنے کو کیوں کہا گیا شد من القتل، فتنے کو کیوں کہا گیا اکبر من القتل، فتنہ کیوں قتل سے زیادہ بڑا ہے، فتنہ کیوں قتل سے زیادہ شدید ہے، اس لیے فتنہ قتل جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کو قتل کرتا ہے، انسان کے جسم کو برباد کر دیتا ہے، انسان کے جسم پر حملہ کرتا ہے، لیکن فتنہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی روح پر حملہ کرتا ہے، لہٰذا روح پہ حملہ جو ہے وہ سنگین ہے، وہ سخت ہے، روح اگر متاثر ہو جائے، روح اگر مجروح ہو جائے، روح اگر زخمی ہو جائے، روح کو اگر زخم لگ جائے تو اس کو ہیل اپ ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے، جس میں بس اس کے انسان کے جسم پر کوئی حملہ کر دے، لہٰذا فتنہ اس معنی میں اکبر بھی ہے، اس معنی میں اشد بھی ہے، اور اسی طرح سے جو قتل ہے اس کا کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن فتنہ پھیلانا بہت آسان ہے، اس لیے دنیا میں آپ کو قاتل افراد کم ملیں گے، فتنہ گر زیادہ ملیں گے، کیوں؟ فتنہ پھیلانا آسان ہے، وہ آسان کام ہے، لیکن قتل کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا خالق کائنات ہی فرما رہے ہیں فتنہ شدید ہے، فتنہ اکبر ہے، ہمیں فتنے سے بچنا چاہیے کیونکہ فتنہ برباد کر دیتا ہے، لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی قوم کو برباد کر دے، کسی قوم کو ملیمیٹ کر دے، کسی قوم کو ختم کر دے، تو وہ قتل کے ذریعے ختم نہیں کر سکتا لیکن فتنے کے ذریعے برباد کر سکتا ہے، کوئی قوم بھی قتل کے ذریعے فنا نہیں پذیر نہیں ہوتی لیکن قومیں فتنے کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان کہاں تک قتل کرے گا، کس کو قتل کرے گا، قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن فتنہ کر دینا آسان ہے، آپ دیکھیے تشیعوں کے ساتھ بھی ہوا، قتل کی بھی سازش چلی گئی، فتنے کی بھی سازش چلی گئی، لیکن آج تشیعوں میں اتنے گروہ جو بن رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تشیعوں فتنوں سے واقف نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا، اکتفا صرف سننے اور سنانے پر کیا تھا، خود کتابیں پڑھتے نہیں تھے، نہج البلاغہ تک کا مطالعہ نہیں کرتے تھے لیکن نعرہ لگاتے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، کیونکہ فتنہ شدید ہے، فتنہ کسی قوم کو برباد کر سکتا ہے، قتل کسی قوم کو برباد نہیں کر سکتا، کہاں تک انسان قتل کرے گا، لیکن فتنے کے ذریعے انسان کو آرام سے برباد، انسان کیا پوری قوم کو آپ برباد کر سکتے ہیں، اور ایک اور جہد سے فتنہ شدید ہے، اگر کوئی شخص قتل کرے، یعنی جو شخص قتل ہو جائے اگر، تو اس سے کیا چیز سلب ہو جاتی ہے، وہ کیا چیز لوز کرتا ہے، دنیا کو لوز کرتا ہے، बस दुनिया में उसको 4 साल और जी लेता, 10 साल और जी लेता, 20 साल नेमा आते दुनिया से फायदा उठाता, तो दुनिया उससे छीन ली गई कत्ल के जरिए। लेकिन फितना इतनी बुरी चीज है कि अगर इंसान फितने में पड़ जाता है तो दुनिया भी उसके हाथ से जाती है और आखिरत भी उसके हाथ से जाती है। लिहाजा फितना शदीद, फितने के जरिए इंसान की आखिरत बर्बाद होती है, कत्ल से सिर्फ इंसान की दुनिया बर्बाद होती है, दुनिया से उसका दामन कोता हो जाता है, लेकिन फितना जो है वो इंसान की आखिरत को खा जाता है। क्यों? इसलिए कि उलमा ने बयान किया, इसलिए कि फितना जो है वो इंसान के बातनी चीज का नाम है, कत्ल जो है जाहिरी चीज का नाम है। लिहाजा जब भी कहीं कत्ल होता है तो उसे ट्रेस कर लिया जाता है, क्यों? कत्ल के निशान पाए जाते हैं, फितने के निशान नहीं पाए जाते। फितना एक दरूनी कैफियत का नाम है, एक इंटरनल चीज का नाम है, लेकिन कत्ल एक एक्सटर्नल चीज का नाम है, एक बैरूनी चीज का नाम है। लिहाजा कत्ल अगर कोई किया जाए तो कातिल को ट्रेस किया जा सकता है, उस कत्ल का भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन फितने के निशान होते ही नहीं है। वो बगैर वो दस्ताने पहनकर और मोजे पहन के आता, जूते पहन के ही नहीं आता वो। लिहाजा इतने छुपके आता है कि वो जाहिर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ज्यादा बर्बाद करता है, वो खतरनाक तरीन हो जाता है। कभी अगर आप देखिए फितना घर जो होते हैं, इंसान को अगर पता चल जाए ये मेरे बाप का कातिल है, ये मेरे चचा का कातिल है, ये मेरे भाई का कातिल है, तो इंसान कत्ल के जरिए अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान लगा लेता है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। जाहिर कातिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन जब फितना किया जाता है, जब फितना परवरी होती है, तो उसमें नहीं समझ आता कि इंसान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि दुश्मन भी दोस्त के लिबास में आता है और फितना अंगेजी करता है। वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हमें बहुत पसंद होते हैं, वो भी हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी बिना पर नतीजा ये निकलता है कि हमें समझ नहीं आता कि फितना कौन कर रहा है, दोस्त फितनागर में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये कुरान मजीद अगर किसी, ये उलमा ने जितनी तफसीर बयान किया सब उलमा की है, उलमा ने इसकी तफसीर इसीलिए इस बयान की कि कुरान जब ये कह रहा है ये शदीद है कत्ल से ज्यादा और ये अकबर है कत्ल से ज्यादा, तो इसके मायने इसकी शिद्दत, यानी आपको तो ना पता चले कि आप दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कत्ल से तो पता चल जाता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन फितना इतनी सख्त और गहरा चीज है, इतनी सख्त चीज है फितना, कि फितने में नहीं पता चलता कि इंसान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। लेकिन इससे भी बड़ा, कि फितना बहुत बड़ा है, जब भी कोई शख्स कत्ल करता है वो अपने आप पर शक नहीं करता कि मैं कातिल हूं कि नहीं, उसे अपने कातिल होने पर यकीन होता है, वो इस बात पे जरूर शक करता है कि मैं हक पे था कि बातिल पे था, लेकिन अपने कातिल होने पर उसे शक नहीं होता, यकीन से जानता है कि मैंने कत्ल किया, मैं इसका कातिल हूं, दुनिया जानती हो चाहे ना जानती हो, वो 1000 पर्दों में छुप जाए, लेकिन कातिल अपने आप को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। लेकिन फितनागर जो होता है वो खुद अपने आप को भी नहीं पहचानता कि आया मैं फितना कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि फितना अशद है कत्ल के जरिए, कत्ल से ज्यादा शदीद है। ये करबला जो है ये फितने की देन है। करबला इतनी आसानी से आप समझते हैं रूनुमा हो गई, इतनी आसानी से करबला बर्पा हो गई। करबला बर्पा इसलिए हुई कि उसके मुकदमात बनाए बयान किए गए, उसके मुकदमात बनाए बयान बनाए गए जिसकी बिना पर लोग नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए तैयार थे। देखिये पैगंबर इमाम हुसैन ने कितने खुतबा दिए खड़े हुए, इमाम हुसैन ने पैगंबर इस्लाम का मामा भी सर पे रखा, पैगंबर इस्लाम की अबा भी दोष पे रखी और लोगों के सामने आए, कहा देखो ये वही अमामा है जो रसूलुल्लाह पहनते थे, ये वही अबा है जो रसूलुल्लाह पहनते थे, जो मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ वो जान ले, जो जानता है तो वो जानता है। यानी इमाम हुसैन ने भी उनको डार्क में नहीं रखा, उनको बयान किया, उनको बताया कि देखो मैं कौन हूँ। लेकिन क्या वजह थी? क्योंकि वो फितना परवर अफराद थे, इस कदर उन्होंने जमीना हमवार कर लिया था अहले बैत के खिलाफ। अहले बैत क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो इमामुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन थे उन पर सब वो शितम की जाती थी। इमाम हुसैन का दौर है, आज हमारे सामने कोई अमीरुल मोमिनीन को गाली दे तो हमें कितना बुरा लगता है, आज अमीरुल मोमिनीन कोई तौहीन करे हमें कितना बुरा लगता है। आप हुसैन की मजलूमियत को सोचें तो यानी कत्ल होना हुसैन के लिए आसान था, लेकिन बाप को बुरा सुनना कितना मुश्किल था। मिंबर से कहा जाता था 20 साल तक इमाम हुसैन ने सुना है, 10 साल तक इमाम हसन ने सुना है, ये तो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में जाकर खत्म हुआ है, तकरीबन 90 साल या 95 ईयर्स अमीरुल मोमिनीन को हर खतीब मिंबर पे अल्लाह और रसूल की हमद सना के बाद अमीरुल मोमिनीन पे सब शितम करता था। ये अहले बैत के लिए सब था, क्या था, कैसे हो गया जो इतने कमालात का मालिक था, जो इतने जमाल का मालिक था, जो इस्लाम में रसूलुल्लाह के बाद पहली शख्सियत नजर आती है, जंग हो चाहे मैदान हो चाहे हिजरत हो चाहे नश्र हो चाहे वही हो चाहे कुरान हो, जो अली इतनी बड़ी शख्सियत हो उसकी शख्सियत को मखदूश कत्ल के जरिए नहीं किया जा सकता लेकिन फितने के जरिए किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि कत्ल के अवज़ार कम हैं। इंसान तलवार से कत्ल करता, नेजे से कत्ल करता, तीर से कत्ल करता, लेकिन जो फितना है वो कुरान के जरिए भी हो सकता है, वो हदीस के जरिए भी हो सकता है, वो मस्जिद के जरिए भी हो सकता है, वो मेहराब के जरिए भी हो सकता है, वो गिरिए के जरिए भी हो सकता है, वो हंसकर भी हो सकता है, वो इंसान सियासत के जरिए भी हो सकता है, वो हुकूमत के जरिए भी हो सकता है, वो हर चीज के जरिए फितना अगर करना चाहे तो हर चीज के लिए हो जाता है। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम यही शिनाख्त देना चाह रहे थे अपने शियों को कि जब इमाम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि इमाम के सामने जब आपकी तौहीन की गई, अहले बैत की तौहीन की गई, तो इमाम ने यह नहीं कहा कि मुझे मिंबर पे जाने दो, इमाम ने कहा मुझे इन लकड़ियों के पे जाने दो ताकि मैं भी कुछ कह सकूं, जबकि उसकी शक्ल और सूरत मिंबर जैसी थी, जैसा मिंबर सजाया जाता वो मिंबर था, लेकिन इमाम सज्जाद ने उसको लकड़ी के टुकड़े इसलिए कहा था कि अगर शक्ल और सूरत एक हो जाए तो उससे कभी धोखा ना खाना, ये देखना कि उस पर से पैगाम क्या दिया जा रहा है। अगर दीन का पैगाम दिया जा रहा है तो मिंबर है, अगर तौहीन अहले बैत और ये लकड़ियों के टुकड़े सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मैंने सीरत पैगंबर इस्लाम से भी आपको एक मिसाल दी थी कि पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद को गिरवा दिया कि उन्होंने मस्जिद से ना घबरा जाना कि ये अल्लाह का घर है, इधर इबादत की जाती है, इधर सज्दे किए जाते हैं, इधर तिलावत की जाती है, देखना इस मस्जिद की बुनियादें किस पर रखी गई हैं। अगर निफाक में रखी गई है तो मस्जिद का उन्वान मुकद्दस नहीं हो सकता। लिहाजा अगर इसी तरह से हमने मार्फत हासिल करते रहते और दुनिया इसी तरह से मार्फत हासिल करती तो आज इस इख्तलाफ की बात नहीं थी, आज इतना इख्तलाफ ना होता, आज तशय्यु इतनी मुंतशिर ना होती, आज मुसलमानों में इतना इख्तलाफ ना होता। इसलिए कि जो फितनागर चीजें थी उनको हम समझ नहीं सके। हकीकत में अगर इस बात को मैं एक जुमले में अपनी बात को तमाम कर दूं तो कत्ल जो होता है वो इंसान का होता है और फितना जो होता है वो इंसानियत का कातिल होता है, वो इंसानियत को खत्म कर देता है, इंसान में से इंसानियत ले लेता है अगर उसके अंदर फितना परवरी आ जाए, अगर वो फितना करने लगे, अगर वो फितना परवर हो जाए उसे पता नहीं चलता कभी वो टाइम से फितना करेगा, कभी वो बात से फितना करेगा, कभी वो खाकर फितना करेगा, कभी दावत देकर फितना करेगा, कभी दावत में ना जाकर फितना करेगा, कभी इज्जत देकर फितना करेगा, कभी जलील करके फितना करेगा, यानी उसके पास जो भी हरबा होगा वो हर हरबे के जरिए अपने फितने को आजमाएगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
लिहाजा इस दौर में मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान ये नहीं है लेकिन मैं जा रहता हूं वहां पे ये मुसीबत है और पाकिस्तान में ये मुसीबत जो है बहुत अलम है। वो मुसीबत ये है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत आते हैं तो वहां पे बाज अफराद कहते हैं अहले बैत का फला इमाम का जहूर हो गया उसको मुबारक हो, या नुजूल हो गया उसे वो मुबारक हो। वो कहते नहीं, आइमा अथार विलादत नहीं करते, आइमा अथार जो है वो नुजूल करते हैं, या आइमा अथार जो है वो जहूर करते हैं, वो इस विलादत वगैरह के कायल नहीं है। अब ये उनके नजदीक अपना जो भी है, लेकिन अजीजाने मोहतरम सवाल एक मैंने सवाल किया क्योंकि मुझे भी टेक्स्ट मैसेज बहुत आते हैं जहूर इमाम हुसैन मुबारक हो, तो मैं उनसे कहता हूँ 15 शाबान को तुम क्या कहोगे, मुझे
क्या कहेंगे,
यानी 15 शाबान को भी ये कहोगे जहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मुबारक हो। अगर इमाम का जहूर हो गया तो इसके मायने फिर हमें किस चीज की जरूरत ही नहीं। इसकी वजह यह है कि उनवान को अल्फाज को उसी जगह पर इस्तेमाल करो, मासूमीन ने लफ्ज वलद इस्तेमाल किया है, लफ्ज वालिद इस्तेमाल किया है, लफ्ज तौलीद इस्तेमाल किया, वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो मासूम से आगे जब भी इंसान बढ़ेगा तो इंसान गुमराह हो जाएगा। अब आप देखिए इन चीजों के फितना इससे लोगों में इख्तलाफ पैदा होता है, वो समझते हैं शायद अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, वो समझते हैं हम अहले बैत का बहुत एहतराम करें, حالانکہ نہ یہاں پہ توہین ہے نہ یہاں پہ احترام ہے, الفاظ کو اگر صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ غلط آنے لگتا ہے. لوگ یہی کہیں گے 1400 برس سے یہ ایک ظہور کا اعلان کر رہے تھے, لو ان کے بعد میں ان کے جو 12 امام تھے ان کا بھی ظہور ہو گیا, تو کیا جب ظہور ہوگا تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس کا وجہ یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ممبروں سے سنا تو بہت کچھ لیکن صرف سننے تک علم رکھا. اگر اس کو جا کے تحلیل کرتے, کبھی خود پڑھتے, وجہ یہ ہے کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں, یعنی میں بھی یہ بیان کرتا ہوں, دیگر ذاکرین علماء بھی ہی بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اہل بیت کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا, اہل بیت اس دنیا کے قبل بننے سے قبل موجود تھے, اس دنیا نہیں اس پوری کائنات کے وجود سے پہلے ان کا وجود تھا. ذات اقدس الہ کے بعد اگر کوئی وجود کا تصور تھا تو اہل بیت کا تصور ہے, انبیاء کے مرسلین کے وجود سے پہلے کوئی وجود کا تصور ہے تو آئمہ اطہار کا وجود ہے. یقیناً وہ وجود پہلے رکھتے تھے. اگر مراد آپ کی وجود پہلے رکھنے کی ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالم زر میں تم سب افراد سے اقرار لیا تھا, تو عالم زر میں تو ہم سب وجود رکھتے تھے, تو عالم زر میں جب ہم سب وجود رکھتے تھے تو آج ہم اگر آگے تو ہم نے بھی ظہور کیا. اگر اس معنی میں لیا جائے کہ پہلے سے وجود رکھتے تھے اور آگے, تو ہر انسان پہلے وجود رکھتا تھا, ہر انسان کا پہلے وجود تھا, ہر انسان نے خدا کو اللہ تو رب کہا, یا اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے, سب نے خدا بند بلدار کو بھلا کہا تھا, یقیناً اے خدا تو ہمارا رب ہے, یقیناً ہم سب تھے اس عالم زر میں لیکن ہم اس عالم میں آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار ہو چاہے ہم لوگ, ہر ایک کا وجود پہلے تھا لیکن ہم سب میں جو وجود میں حساب سے مقدم میں اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس وجود کو خلق کیا ہے وہ 14 معصومین کا وجود ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا وہ ان کے ذریعے خلق کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, یقیناً, کیونکہ وہ ایک مثال علماء اکثر دیا کرتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے, یہ ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں تک بجلی پہنچاتے ہیں, اگر ڈائریکٹ بجلی آ جائے تو ہمارے بلب بھی جل جائیں, کمپیوٹر بھی جل جائیں, ہمارے فریج بھی جل جائیں, ٹی وی بھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کافی پاور ہوتی ہے, وہ پاور کنورٹ کر کے ہم تک بھیجتے ہیں. خدا بندے متعال اتنا عظیم ہے, اتنا بلند ہے, اتنا کبیر ہے, اتنا عظمتوں والا ہے, اتنا بے عیب ہے کہ مخلوق میں ان معصومین کے سوا کوئی اس سے ڈائریکٹ فیض حاصل ہی نہیں کر سکتی تھی, کوئی وجود میں شے آ ہی نہیں سکتی تھی. یہ فقط 14 کا وجود تھا جس نے ڈائریکٹ طور پر, اہل بیت علیہ السلام نے ڈائریکٹ طور پہ فیض وجودی کو اللہ تعالیٰ سے کسب کیا, دیگر مخلوقات میں کیپیسٹی نہیں تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اہل بیت کو رکھا, پھر ان کے ذریعے تمام کائنات کو فضل دیا, رزق دیا تو ان کے ذریعے, حیات دی تو ان کے ذریعے, زندگی دی تو ان کے ذریعے, اولاد دی تو ان کے ذریعے, دین دیا تو ان کے ذریعے, شریعت دی تو ان کے ذریعے, سانسیں دی تو ان کے ذریعے, سورج دیا تو ان کے ذریعے, چاند دیا تو ان کے ذریعے, کائنات کا ہر ذرہ خدا نے جب اس کو وجود بخشا ہے تو اہل بیت کے ذریعے بخشا ہے.
صلوات پر
محمد
محمد.
بھائی محترم, کل گفتگو میں میں نے آپ سب کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہمیں از حیث مومن ان چیزوں سے تیار ہونا چاہیے, از حیث مومن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کیا سیاست ہو رہی ہے, کون کیا کر رہا ہے, تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہو جائیں, مومنین ایک دوسروں کے دست و گریبان نہ ہو جائیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہیں, جب انسان جہالت رکھتا ہے اس کی بنا پہ انسان کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, اور اس کی بہترین راستہ یہ کہ انسان علم حاصل کرے. جب باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہے تو علم سے کیوں گجراتا ہے, علم حاصل کرے. گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے, جو بھی لفظ آپ ڈالیں گے اس لفظ سے متعلق آپ کا ڈیٹیل آ جائے گی, آپ کو جو بھی چاہیے, توحید کی درس چاہیے توحید پہ درس بھرے پڑیں گے, امامت چاہیے تو امامت آپ کو سمجھائی جائے گی, قیامت سمجھ میں نہ آئے قیامت وہاں پہ مل جائے گی, موت کا تصور نہ ہے تو موت کا تصور مل جائے گا, ہر چیز وہاں پہ نظر آئے گی. لیکن عزیزان محترم, اس کے لیے شرط یہ کہ انسان خود کوشش کرے. اہل بیت سے وابستگی اس وقت انسان کی معنی رکھتی ہے جب اپنے کردار میں اپنی گفتار میں وہ تبدیلی لانے کو تیار ہو جائے. ورنہ انسان اگر ظاہری طور پہ جو اہل بیت کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے, جن کے گھر اہل بیت کے گھر کے ساتھ تھے, جو اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, لیکن اگر اثر نہیں لینا چاہتے تھے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو پھر آج ہم خالی تذکرہ کر کے کیسے اثر حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک عملی دنیا میں ہم قدم نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اہل بیت سے نزدیک نہیں ہو سکتے. اہل بیت اس مقام کا نام ہے, اس عظمت کا نام ہے جس کے لیے قرآن یہ سند دے رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے کہا لرد سلوات پڑھتا ہوں, میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بطور عصمت نازل کیا ہے, اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ بعد بیان کروں گا عصمت اس سے کیسے ثابت ہوتی. اصل یہ بات ہے اہل بیت کے مزاق کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں دو ہی رائے پائی جاتی ہیں, یا تو ازواج رسول شامل ہیں یا ازواج رسول شامل نہیں ہے. لیکن اہل بیت کے شامل ہونے میں شک اور شبہ نہیں ہے, ان پنجتن کے شامل ہونے میں, کیونکہ اس کا خلاف جو قول ہے وہ خود اہل سنت تسلیم نہیں کرتے. علماء اہل سنت اس کو نہیں مانتے, وہ صرف بغض اور عداوت کی بنا پر ہے جنہوں نے اہل بیت کو خارج کیا. لہٰذا میں نے اس کا قول آپ کو نقل کر دیا تھا, اس کا جواب بھی دے دیا تھا کہ اگر اہل بیت اس میں شامل نہیں ہے اور اہل بیت کے لیے خدا نے دعا کی تھی تو پھر آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ پھر وہ آیت دکھا دو. اگر اس کے معنی رسول کی دعا مستجاب نہیں ہے تو پھر اس بات کو تسلیم کرو. یقیناً ایسا نہیں ہے, وہ بکس کی بنا پر ہے. جب میں نے یہ پڑھا زیدان محترم کتاب میں, تو میں نے دیکھا یہ آدمی کیسا ہے. تمام جہان اہل سنت اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس سے پنجتن پاک شامل ہیں, یہ شخص کیسے کہہ رہا ہے اس سے پنجتن شامل نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا اس کا مقدمہ کھولا, اس کی میں نے ہسٹری دیکھی, تو یقین کریں جو قرآن کہتا ہے قرآن کے سوا کچھ نہیں ہوتا. قرآن نے جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی تو دیکھا, میں نے کہا شاید کوئی موصوف کی آل اولاد سامنے نظر آئے, پتہ چلے آج کل ان کی اولاد کون ہے. جب ہسٹری پڑھی تو اس میں لکھا تھا ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی. میں نے کہا یقیناً جو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ اتنا بغض رکھتا ہوگا وہ ان شانیہ کا ہول ابتر ہوگا. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. نسل اس کی منقرض ہو گئی, وہ لکھنے والا لکھ کر چلا گیا. لیکن جس نظریے کو اہل سنت میں دیکھا جاتا ہے اور تمام اہل سنت تقریباً 95% اس کو قبول کرتے ہیں, وہ یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنجتن پاک بھی ہیں. اب بحث یہ ہے کہ آیا اس میں پنجتن ہے. شیعہ جو نظریہ اس میں یہی ہے کہ صرف پنجتن اس میں پائے جاتے ہیں, ازواج نہیں. ازواج کا اپنا اسٹیٹس علیحدہ ہے, قرآن نے ان کو ام المومنین کہا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن نے جو ان کو احترام دیا وہ ان کا مقام ہے, لیکن یہ مقام مقام اہل بیت میں. میں نے عرض کیا جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ لغوی حوالے سے اہل بیت کا لفظ آج بھی عرب میں بیوی کو بھی شامل ہوتا ہے اور بچوں کو بھی شامل ہوتا ہے. آج بھی کسی, چاہے وہ شیعہ عرب ہو چاہے وہ سنی عرب ہو, جب عرب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو لفظ اہل بیت میں بیوی کو شامل کرتے ہیں اور لفظ اہل بیت میں اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سوال یہ ہے کہ آیا قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جو لفظ اہل بیت استعمال ہوا وہ لغوی معنی میں استعمال ہوا یا کوئی اصطلاح میں استعمال ہوا؟ میں پہلے چھوٹا سا آپ کو ایک بتا دوں, میرے جو وہابی حضرات ان سے گفتگو کم ہوتی ہے, اہل سنت سے میں رکھتا ہوں کیوں, ان سے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہابیوں سے اگر ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا دور رہتا ہوں. لیکن اس دفعہ جو حج پہ گیا ان سے کافی جگہ گفتگو ہو گئی, ان میں ایک موضوع یہ بھی آیا. ایران یہ قافلہ تھا, وہ ایرانی قافلے سے لڑ رہے تھے اس بات پہ تم لوگ عجیب لوگ ہو. تو کہا کیا؟ کہنے لگے تم علی کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہو, عقیل کو اہل بیت سے نکال دیتے ہو, تم جو حسنین کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہو اور فلاں کو تو اہل بیت سے نکال دیتے ہو, تمہارے اہل بیت کا معیار ہی نہیں پتا. تو میں نے اس سے آگے بڑھ کے کہا, پہلے تو انہوں بےچارے وہ جو جواب دے رہے تھے عام افراد تھے, جواب دینے کی کوشش کی, وہ جواب ان سے نہیں بن سکا کہ اب اس کا جواب کیا دیں. واقعی حقیقت میں آپ کسی شیعہ تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں, جناب زینب کو جناب ام کلثوم کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کیا. کہانی حسن و حسین اس آیت میں شامل ہیں, لیکن یعنی بلا فصل بیٹیاں ہیں دونوں, لیکن وہ اس آیت کی مزداق نہیں ہے. حضرت عباس جن کا ملک اٹھا کے پھرتے ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے اس آیت میں. کیونکہ نہیں یہ آیت اہل بیت کے لیے آئی ہے پنجتن پاک یا معصومین کے لیے جو اس کرائیٹیریا پہ ہیں چاہے وہ چار دا معصومین. لیکن ہماری بڑی بڑی قدآور شخصیتیں جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اہل بیت اس آیت تطہیر میں شامل نہیں کرتے. کسی مفسر نے آج تک جرات نہیں کی کہ جناب کلثوم کا نام نیچے لکھ دے, جناب زینب کا نام لکھ دے, حضرت عباس کا نام لکھ دے, تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم کوئی اہل بیت کے معنی میں بغض و عداوت و تعصب سے کام نہیں لیتے, ہم اولاد علی میں بعض کو نہیں شامل کرتے ہیں, تو ہم سے دوسروں کی کیوں بات کرتے ہو؟ پھر میں نے اس کو جواب آگے بڑھ کے دیا, میں نے کہا بھائی بات صرف اتنی ہے کہ تم بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہو, ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ احادیث اور روایات کے اندر ہر چیز جو ہے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اس آیت کے تم معنی کیا کرو گے؟ فی قلب مرض فزادہم اللہ مرضا, جو منافقین کے لیے آئی ہے ان کے قلب میں مرض پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے. میں نے کہا اس کے معنی سارے منافقین جو ہوتے تو ہارٹ اٹیک سے مرتے تھے, ان کے دل میں سوراخ ہوتا تھا, ان کو کیا کیلوریز ان کی زیادہ ہو جاتی تھی, کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ ان کے دل سالم ہوتے تھے. آج بھی بہت سے منافق ہوں گے کہ دل کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں دل سے مراد یہ جو ہمارے سینے میں دل لگا مراد نہیں ہے, نہیں ان کی روح بیمار ہے, خدا اس کی روح میں اضافہ کرتا ہے, بیماری میں اضافہ کرتا ہے. یہ سمم بکم امیم فہم لا یفقہون, یہ سن بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, تو کیا کافروں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہوتے ہیں؟ اگر آپ لغوی معنی میں لے لیں تو اس کے معنی سارے کافر بہرے ہوتے ہیں. نہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے دیکھنے معرفت نہیں ہوتی, وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن کے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ تھوڑی فزیکل وہ سنتے نہیں ہیں یا وہ دیکھتے نہیں ہیں. میں نے قرآن کی بھائی ید اللہ فوق ایدیہم, کیا خدا کی بھی ایک ہتھیلی اور پانچ ہاتھ ہے, پانچ انگلیوں والا ہاتھ ہے کہ اللہ نے وہ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر؟ نہیں, لغوی معنی میں یہ ہاتھ استعمال نہیں, قدرت کے معنی میں استعمال ہوا. اس کو بہرا دی, پھر میں نے اس کو کہا لیکن وہ انکار کرتا رہا. میں نے اس کو ایک اور دلیل دی جس سے اس کو خاموش ہونا پڑا. میں نے کہا دیکھو اب ہم تمہاری طرح کی دلیل دیں گے, لیکن میں نے کہا اس کو غور سے سنو. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ صحابیت کے لغت میں کیا معنی ہے؟ تو کہا صحاب جو مصاحب ہو, جو بھی ہو. میں نے کہا حضرت یوسف کے مصاحب کے لیے صحابی کے لفظ استعمال ہوا ہے, وہ کافر بھی تھے مومن بھی تھے, بعد میں کچھ مومن ہو گئے, ورنہ جب جیل میں گئے تھے اس وقت تو سبھی کے سب کافر تھے. تو میں کہا صحابی کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ صحابی کے لغوی معنی ہے جو بھی تمہارے ساتھ مصاحبت کرے, جو آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے, جو آپ کے ساتھ رہتا ہو, وہ صحابی ہے, یہ لغوی معنی ہے. میں کہا اصحاب رسول کے لیے کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا وہ صحابی ہے؟ تو کہیں نہیں, ہم شرط لگاتے ہیں ایمان کی, جو صاحب ایمان ہو کر پیغمبر ساتھ زندگی گزارے اسے ہم صحابی رسول کہتے ہیں. میں نے کہا بس صحابی کے آپ لغوی معنی استعمال نہیں کرتے, قرآن نے استعمال کیا ہے تو وہاں آپ لغوی معنی استعمال نہیں کرتے. بالکل اسی طرح اہل بیت میں ہم شرط عصمت لگاتے ہیں کہ جو معصوم ہوتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں. سلام پڑھیں محمد والے بزان محترم. تو اب آ جائے اگر لغت کی بات, تو پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, یہاں پہ میں صرف دو لفظوں پہ گفتگو کروں گا, باقی بھی کبھی اور. ایک لفظ انما, ایک یریدو. یرید معنی ارادہ, اور انما یعنی فقط. فقط اللہ کا ارادہ یہ کہ آپ سے ہر نجاست کو دور رکھے, اب باقی چیزوں کو رہنے دیں. یہیں سے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ارادہ خدا بندے متعال نے جو فقط کے ساتھ ارادہ کیا وہ ارادہ کیا ہے. یقیناً میں نے آپ کے سامنے اصطلاح تکوینی اور تشریح استعمال کی ہوگی, کیونکہ یہ کئی معنی میں کئی چیزوں کا, ہدایت بھی تکوینی ہوتی ہے اور تشریح ہوتی ہے, اسی طرح امامت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, ولایت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, نبوت بھی تکوینی ہے اور تشریح ہے, میں بیان کروں گا. اسی طرح ارادہ بھی تکوینی اور تشریح ہے. لہذا تکوینی کیا ہوتا میں نے بیان کیا ہوگا, لیکن کیونکہ مشکل چیز ہے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. تکوینی چیز اسے کہتے ہیں جس کا تعلق فزیکل تھنگ سے ہوتا ہے, فزیکل چیزوں سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اسے تکوین کہتے ہیں, جس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے اسے شرعی کہتے ہیں. تو خداوند متعال کا ارادہ تکوینی بھی ہوتا ہے, ارادہ تشریح بھی ہوتا ہے. کچھ فزیکل تھنگ سے خدا کا ارادہ ہوتا ہے, کچھ تشریعات سے خداوند متعال کا ارادہ ہوتا ہے. جو بھی چیز فزیکل ہوتی ہے اسے ہم تکوینیات کہتے ہیں. کائنات کو کائنات اسی لیے کہتے ہیں, کن فیاکون کو کن فیاکون اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب تکوین سے ہے,
کن فیاکون کیونکہ کوئی چیز فزیکل میں ہو رہی ہوتی ہے, کائنات کیونکہ فزیکل میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کو کائنات کہا جاتا ہے, ایک ہی مادے سے اس کو مادے تکوین کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ فزیکل کانٹیکٹ رکھتی ہے اس کو ہم تکوین کہتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اگر اللہ کا ارادہ تشریح ہے تو حق اہل سنت کے ساتھ ہے, اگر ارادہ تکوینی ہے تو حق اہل تشریح کے ساتھ ہے. اب یہ کون بیان کرے کہ یہاں پہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریح, خدا نے تو نہیں بتایا ہمارا ارادہ کیا ہے. اب میں پہلے ارادہ سمجھا دوں تو ارادہ ہوتا ہے کیا, ارادہ اصل میں دنیا میں آپ بھی ارادے دن بھر کرتے ہیں, مشیت کسی چیز کی چاہت کو کہتے ہیں, کسی چیز کے وش کرنے کو کہتے ہیں مشیت. اس وش کے لیے جب آپ کچھ کام کر ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ارادہ, جس کو ہم ول کہتے ہیں. وش کو جو ہم ول کہتے ہیں یا ہم اردو میں اس کو ارادہ کہہ دیتے ہیں. جب ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے جو مشیت ہوتی ہے اس کو ہم پہناتے ہیں, مجھے پیاس لگی ہے یہ میری خواہش ہے, لیکن پانی پینے کا میرا جو ارادہ ہوا تو میں نے پانی اٹھا کر پی. خداوند متعال کیا بھی اسی طرح سے ہے, یہ کائنات میں خداوند متعال کا ارادہ تکوینی بھی ہے اور ارادہ تشریح بھی ہے. دونوں میں فرق جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے اگر ارادہ تشریح ہو تو اس میں خلاف کا امکان ہے, یعنی ہو سکتا ہے اللہ ارادہ کرے وہ چیز نہ ہو, لیکن اگر اللہ ارادہ تکوینی کرے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو, کیونکہ اس کا تعلق فزیکل تھنگ سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کائنات میں اربوں سال سے کروڑوں سال سے یہ سورج نکلتا ہے, غروب ہو جاتا ہے, اس لیے اپنے وقت میں نکل کے غروب اس لیے ہوتا ہے, خدا بندے متعال اس کے لیے ارادہ تکوینی کیا ہوا ہے. لہذا خدا کے ارادے سے نکلتا ہے اسی کے ارادے سے ڈوب جاتا ہے. جتنے پودے کھلتے ہیں, پھول بنتے ہیں, چرندے ہوتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, سب خدا بندے متعال کے ارادہ تکوینی میں ہے, اور کسی ایک چیز میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. آپ ملینس اور ٹریلینس بیج ڈالتے ہیں لیکن گندم سے گندم, جو سے جو, گلاب سے گلاب, گیندے سے گیندا, چمیلی سے چمیلی, تربوز سے تربوز, خربوز سے خربوز, کوئی چیز بھی بدلتی کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ان سب کو اپنے ارادے کے تحت رکھا ہوا ہے. اللہ کے ارادے سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے سورج نکلتا ہے, جب چاہتا ہے غروب ہو جاتا ہے. جس دانے کے اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ اس سے سرپیچی نہیں کر سکتا, وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. لہذا کائنات میں اتنے پھول کھلتے ہیں لیکن وہ وہی کھلتے ہیں جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اتنی آبادیاں ہوتی ہیں, اتنے زرخیز زمین ہوتی ہے, لیکن وہ زمین انہی کلیوں کو کھلاتی جن پر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور جو کاٹیں, یہ ممکن نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ذرا مشکل ہے, غور سے سنیے گا. مثال کے طور پر ارادہ تشریح بتا دوں, ارادہ تشریح کیا ہوتا ہے, خدا بھی ارادہ تشریح کرتا ہے لیکن اس میں خلاف ہو جاتا ہے. خدا بند متعال نے یہ ارادہ کیا جب انسان کو بنایا کہ وہ ہماری عبادت کرے, تو قرآن کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو خدا کا ارادہ تھا تو اللہ نے بنایا کہ انسان بھی اس کی عبادت کریں اور جنہ بھی اس کی عبادت کریں, لیکن وہ عبادت تکوینی طور پہ خدا نے نہیں کروائی تھی. اگر خدا تکوینی طور پہ عبادت کراتا اور ارادہ وہاں پہ تکوینی ہوتا تو مجال نہیں تھی نماز کا وقت ہوتا ہمارا سر نہ جھک جاتا. جب وہ سورج کو جھکا دیتا اس کے وقت میں تو ہمارا سر بھی جھکا دیتا, کیونکہ اس نے ارادہ وہاں تشریح کر کے ہمیں ول دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے. وہاں پہ ہم خلاف کر سکتے ہیں, اتنی انسانیت ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتی, لیکن خدا نے تو عبادت کے لیے خلق کیا تھا انہیں. وہاں پہ خدا نے ارادہ کیا تھا لیکن اس ارادے کو پورا نہیں ہوا, اس لیے کہ ارادے تشریح میں چیز پائی جاتی ہے کہ خدا ارادہ کرے ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ہو. بالکل اب اپنے آپ پہ آ جائیے تاکہ محدود ہو جائے بات اور آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو, پانی سامنے رکھا, آپ ارادہ کریں پانی پی لینے کا تو پانی آپ پی لیں گے, اس میں اتنی آپ کو قواعد نہیں ہوگی, کیونکہ سارا کے سارا ارادہ تکوینی ہے. ہاتھ کا اٹھنا, پانی کا پی لینا, سب ارادہ تکوینی ہے. لیکن آپ کہیں میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ ارادہ تکوینی ارادہ نہیں ہے, اس پہ آپ کا ایسے اختیار نہیں, اس میں ہو جائے گا آپ کے منہ سے جھوٹ نکل جائے گا. اس لیے وہ ارادہ تشریح ہے. جہاں جہاں ارادہ تشریح ہوتا ہے وہاں پر امکان ہوتا ہے کہ اس ارادے کے خلاف کچھ ہو جائے, لیکن جہاں جہاں ارادہ تکوینی ہو جائے وہاں پر کچھ خلاف نہیں ہو سکتا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت, اب اہل بیت سے مراد چاہے آپ ازواج مطہرات بھی لیں اور پنجتن پاک بھی لے لیں, لیکن اگر ہم یہ کہیں اللہ کا صرف برائیوں سے روکنے کا ارادہ ان سے تھا. لفظ صرف تو لگانا پڑے گا کیونکہ پہلے انما ہے. اگر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ اللہ چاہتا تھا صرف ان سے ارادہ رکھے, ان کو پاک و پاکیزہ رکھے, ان کو ہر برائی سے دور رکھے, تو سوال یہ ہوگا ان میں کیا خصوصیت تھی. اللہ نے اور انسانیت کے لیے بھی یہی ارادہ کیا تھا, ہر انسان کو خدا چاہتا ہے گناہ سے دور رہے, ہر انسان کو خدا چاہتا ہے معصیت سے دور رہے, ہر انسان کے لیے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دے, ہر خدا انسان کے لیے خدا کا ارادہ ہے کہ اس کی عبادات انجام دے. تو پھر یہاں پہ فقط کا لفظ عبث ہو جاتا ہے, اس کے کوئی معنی نہیں رہتے. یعنی اہل بیت سے بھی خدا چاہتا ہے برائی کو دور رکھے, ادھر سے ساری انسانیت سے بھی چاہتا ہے خدا کو انسان اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو برائی سے دور رکھے. اگر ارادہ تشریح یہاں پہ لے لیا جائے تو پھر اس میں اہل بیت میں اور آپ افراد میں فرق نہیں رہ جاتا, پنجتن میں ازواج مطہرات عام افراد میں فرق نہیں رہ جاتا, کیونکہ اللہ چاہتا تو یہ سب کے لیے ہے. تو پھر فقط کیوں کہہ رہا ہے؟ فقط یہ بتانے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے میرا ارادہ تکوینی ارادہ ہے. یہاں پہ عصمت دی گئی ہے, عصمت وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ تخلف نہیں ہو سکتا, معصوم غلطی نہیں کر سکتا, معصوم خطا نہیں کر سکتا. اگر ارادہ تشریح ہوتا تو جیسے انسان سے خطا ہوتی ہے, عام افراد سے خطا ہوتی ہے, یہاں پر بھی خطا ہونے کا امکان ہوتا. اگر یہاں پہ خطا ہونے کا امکان ہوتا تو پھر خدا انما کا لفظ نہ استعمال کرتا. صلوات پڑھے محمد والے.
میں
اس بات کو تھوڑا سا ایک مثال دے کے بات سمجھا دوں تاکہ اور واضح ہو جائے. اگر حرم کے باہر, یعنی حرم سے مراد مکہ مکرمہ ہے, اگر حرم کے باہر آپ جانتے ہیں تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ حرم کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے, سب کے سب تمام مسلمان اس سے متفق ہیں کہ حرم کے اندر غیر مسلم کو, مشرک کو, کافر کو اندر داخلہ نہیں دیا جاتا. حرم جو ہے کافی دور تک ہے مکے میں, لیکن یہ کہ مسجد الحرام میں نہیں, مسجد الحرام سے بہت پہلے حرم شروع ہو جاتا ہے اور اس حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہا جائے وہاں پر کوئی لکھ دے کہ فقط یہاں پر مسلمان داخل ہو سکتے ہیں, تو اور مراد اس کی وہ ہو کہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی داخل ہو سکتے ہیں, یعنی غیر مسلم بھی داخل ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر فقط کا لفظ بے معنی ہوتا ہے. جب آپ سب کو داخل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, سب کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں, تو پھر آپ فقط نہ لگیں, آپ کہیں لوگ داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فقط کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے آگے ایک صفت جو بیان کریں مسلمان, تو اس کے معنی مسلمانوں کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے. اگر داخلہ سب کے لیے عمومی ہوتا تو بھی یہ جملہ نہیں لکھ سکتے. اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی کہ مسلمان بھی داخل ہو سکتے غیر مسلمان, تو کوئی لفظ فقط نہیں لگا سکتا تھا کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. سوا کا لفظ ہم فقط کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے. یعنی کہ فقط کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی چیز میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے, وہ چیز عمومیت سے دور ہوتی ہے, عام افراد کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کا ارادہ تشریح ہوتا تو وہ تو اللہ کا سب کے لیے ارادہ ہے. مجھ سے بھی خدا کہتا ہے تم برائی سے دور رہو, آپ سے بھی کہتا ہے خدا برائی سے دور رہو, کل والوں کو بھی کہتا تھا برائی سے دور رہو, آج والوں کو بھی کہتا ہے, تا قیامت خدا کا پیغام ایک ہی رہے گا ہر انسان سے رہے گا کہ تمہیں برائیوں سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کے نزدیک جانا ہے. اگر یہ مراد یہاں پہ سب افراد ہوتے تو خدا کبھی لفظ فقط استعمال نہ کرتا. لفظ انما اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ارادہ خاص ہے, اور اگر ارادہ خاص ہے تو دو ارادوں کے علاوہ تیسرا ارادہ نہیں ہوتا, وہ ارادہ تکوینی ہوتا ہے. اور اللہ جب کسی چیز کے لیے ارادہ تکوینی کر لیتا ہے تو پھر اس میں خلاف نہیں ہو سکتا, اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ اتنی بڑی کائنات کو جو خدا چلا رہا ہے یہ اپنے ارادے سے, یہ کہکشا جو ہے وہ خدا کے ارادے سے ہے, یہ سورج جو چل رہا ہے خدا کے ارادے سے ہے, یہ چاند جو چمک رہا ہے خدا کے ارادے سے ہے, یہ ستارے جو چمک رہے ہیں خدا کے ارادے سے ہے. کسی ستارے میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چمکنا چھوڑ دے, سورج میں مجال نہیں ہے کہ وہ سیکنڈ دیر سے آ جائے, چاند میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ تھوڑا پہلے آ جائے. یعنی جس طرح سے خدا ارادہ کرے گا کائنات اس کے تابع قائم رہے گی. خدا نے جو قانون بنا دیا ہے اس قانون سے یہ چیزیں سرپیچی نہیں کر سکتی ہیں. لہذا خدا پوری کائنات کو چلاتا ہے اپنے ارادے تکوینی سے, کیونکہ وہاں پہ خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کبھی سگنل فیل ہو جائے تو ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں, برف آ جائے تو جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ارادہ ارادے تشریح ہوتا ہے. ہم ارادے تشریح کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن جب خدا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پہ تخلف نہیں ہوتا. ارادہ تکوینی میں خدا کے تخلف نہیں ہوتا. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر رجس سے میں دور رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہوں, تو ماننا پڑے گا اہل بیت وہی افراد ہو سکتے ہیں جو معصوم ہو. صلوات پڑے محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ
علیہ. میں نے کل عرض کر دیا کہ ازواج رسول کا مقام منزلت اپنی جگہ پر, لیکن عصمت کا دعویٰ ان کے لیے کسی نے نہیں کیا, کیونکہ ایک حدیث نہیں موجود ہمارے پاس کہ رسول اللہ سے زیادہ ہم کوئی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. جن جن افراد کے لیے رسول نے کہا یہ معصوم ہیں, ان افراد کو ہم نے شامل اہل بیت کیا. ہاں لغوی حوالے سے آپ کسی کو بھی کہتے ہیں اہل بیت, لیکن اصطلاحی حوالے سے ورنہ تو یہ پارٹی بازی کہلائے گی. اگر آپ لغوی حوالے سے دیکھیں تو پھر اس دو رسول اللہ پارٹی بازی کر رہے تھے, یعنی کہ وہ اپنے جتنے رشتے دار تھے ان سب کو دوسروں پہ کیوں فضیلت دے رہے تھے بغیر فضل کے. جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ النوح, تو اس کے معنی یہ ہے کہ سب کے سب اہل بیت ایسے ہی ہیں. جناب عقیل بھی ویسے ہی ہیں, جناب جعفر بھی ایسے ہی ہیں, جناب مسلم بھی ایسے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, یہ تو سب خود ہدایت پانے والے افراد ہیں, یہ تو ہدایت لینے والے افراد ہیں. یہ کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ یہ تو خود محتاج ہے ان کی کوئی ہدایت کرے. یہ سب جتنی اولاد عقیل اولاد جعفر ہے جتنے ہیں یہ تمام غیر معصوم شخصیات ہیں آئمہ اطہار کی جتنی اولاد ہیں سب اہل بیت میں لغوی حوالے سے, لیکن وہ سفینہ نوح نہیں بن سکتے, وہ مثل سفینہ نوح نہیں بن سکتے, اس لیے کہ یہ خود محتاج ہدایت ہیں. سفینہ نوح وہ بنیں گے جو عصمت کے دھارے ہوں گے, جو عصمت کے سوارے ہوں گے. لہذا عزیزان محترم اہل بیت سے مراد یہاں پہ فقط وہ افراد ہیں جو معصوم ہو, جن کی عصمت کا خدا اعلان کر رہا ہے. جب وہ معصوم ہوتے ہیں تو خدا کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم, اے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس لیے جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت میں خطا کا امکان نہیں, اس طرح صاحبان امر میں خطا. صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
لہذا انسان دیکھے تو یہ, اور دوسری میں نے کل عرض کر چکا کہ کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں, کسی زوج رسول سے کوئی کلیم ہمارے پاس موجود نہیں, کسی بھی مفسر نے یہ لکھا ہی نہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ اس میں ازواج شامل ہیں نہ ازواج کہتی ہیں. ہر شخص نے یہ لکھا کہ چادر تطہیر میں یہ پنجتن جمع ہوئے تھے تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. لہذا جہاں تک رسول کا عمل ہے, جو سنت رسول سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہیں اختلاف ہو جاتا ہے. اگر سنت رسول پہ پابندی کی جاتی ہے تو پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر 6 مہینے یا بعض روایتوں میں 4 مہینے کھڑے ہو کے پہچنوایا دیکھو یہ آیت تطہیر نازل کن کی شان میں ہوئی ہے, یہ وہ اہل بیت ہیں جن پر میں سلام کرتا ہوں, یہ میرے وہ اہل بیت ہیں جن کا میں احترام کرتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے, خدا نے ان کو اپنے ارادے تکوینی کا مظہر بنایا ہے. انسان اللہ نے ان کو اپنے ارادے تکوینی کا مظہر بنایا ہے جس طرح سے ارادے تشریح کا بھی مظہر بنایا تھا. اگر انسان نماز پڑھتا نظر آئے تو یعنی اللہ کے ارادے پہ عمل کرتا نظر آ رہا ہے, اگر وہ سچ بولتا نظر آئے تو اللہ کے ارادے تشریح کے مطابق کام کرتا نظر آ رہا ہے. یہ لیکن وہ ہستیاں جو عبادات میں بھی اللہ کے تابع تھیں لیکن کائنات میں بھی ولایت تکوینی رکھتی تھیں. لہذا اللہ کے حکم سے یہ چاند اور سورج یہ کائنات چل رہی ہے کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے. لیکن کچھ افراد ایسے بھی تھے خدا نے اپنے ارادے کا مظہر بنا دیا تو وہ زمین پر بیٹھتے تھے, چاند کو دو ٹکڑے کرتے تھے, سورج کو پلٹا لیتے تھے, ستارے کو اتار لیتے تھے, تصویر کو شیر بنا دیتے تھے. یہ ان کا ارادہ تھا کیونکہ وہ ولی خدا تھے. صلوات پڑھے محمد
والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد.
इनका कायनात पे कंट्रोल इसलिए था, अल्लाह के इरादे का ये मजहर थे। अब ये मजहर क्यों थे कभी और बयान करूंगा, लेकिन अल्लाह के क्योंकि ये इरादे का मजहर थे लिहाजा ये बस इरादा करते थे उस चीज को होना पड़ता था। तभी तो अजान मोहतरम जब अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे खैबर में तो किसी ने रोक कर कहा मौला अभी ना जाइए क्योंकि सितारे आपके मुखालिफ हैं, अगर आप जाएंगे तो फतह याब नहीं हो सकते। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम किसकी बात करते हो, जरा गौर से हिसाब किताब लगाओ, मैं आगे जा रहा हूं। अब जो मौला ने कदम लगाया अब आगे बढ़ाया उसने पलट के तो देखा कहा मौला आप जाना चाहते जरूर जाइए क्योंकि सितारे आपकी मुआफ़त में। फिर मौला ने पलट के यही जवाब दिया था जो सितारों की इत्तबा करते हैं वो तुम जैसे होते हैं, जिनकी सितारे इत्तबा करते हो हम जैसा पड़े। चांद को दो शक किए ये बड़े होकर किया था, अली ने अब सूरज को पलटाया ये बड़े होकर पलटाया था, जहरा की डेड़ी पे सितारा आया ये बड़े होकर आया था, ये इस दुनिया में आने के बाद ये काम हुआ था। लेकिन अली ने आते वक्त ये बता दिया था मैं कुदरते खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ, मैं इरादे खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ। इसलिए काबे की दीवार ने शक होकर बताया कि मेरा मौला आ रहा है जिसकी वजह से मैं दर बना। फातिमा बिनते असद तो कई मरतबा खाने काबा का तवाफ करती थी, वहाँ पे शक नहीं होता था। जब काबे को ये पता चला कि मेरा मालिक आ रहा है, मेरा मुझ पर इरादा करने वाला आ रहा है, जो खुद पाक है मुझे पाक करने वाला आ रहा है, जो बुतों से मुझे निजात देने आ रहा है, तो फिर उसको मुस्कुराना था, उसे दर बनाना था। यही वजह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम वो खास ग्रुप का नाम है जिसे हम मासूमीन कहते हैं। लिहाजा जितनी रिवायात हैं जहां जहां लफ्ज, और आज भी आप देख रहे हैं, आज भी जब आपसे पूछते थे कि आप अहले बैत के मानने वाले हैं तो वह मुराद ये खास ग्रोह होता है, वहां नहीं होता। चाहे अहले सुन्नत इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, चाहे अहले तशी इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, बाज अहले सुन्नत भी कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, मुराद उनकी ये नहीं होती हम भी अजवाज को मानते हैं, वो तो पता है सभी मानते हैं, अहले बैत को मानते से मुराद ये कि हम भी हसनैन को मानते हैं, हम भी अली और फातिमा को मानते हैं। यानी अहले बैत आज भी दुनिया में अहले बैत का लफ्ज मखसूस अफराद से है, आज भी जब लफ्ज अहले बैत इस्तेमाल होता है तो मुराद यही अफराद होते हैं। ये लो इंसान गुमराह ना हो जाए कि इंसान तफसीर में देखे जाकर तो वहां पे देखे यहाँ पे दो राय पाई जाती है, खुद देख ले कि मजामे इस्लामी के अंदर मुसलमानों के अंदर जब आज भी लफ्ज अहले बैत जब इस्तेलाह में इस्तेमाल होता है, रिवायत में इस्तेमाल होता है, तो वहां पे कोई एक खास ग्रोह होता है या सब खानदान रसूल होते हैं? अगर सब खानदान रसूल थे तो उनमें कौन सी हकीकत पाई जाती थी? आप ये बताइए जनाबे अकील, जनाबे जाफर, मैं इनके नाम इसलिए रहा हूं इनके नाम लिए जाते हैं, तो इनकी इत्तबा हमारे इत्तबा अल्लाह की इत्तबा नहीं है, इनकी इताद रसूल की इताद नहीं है, क्योंकि ये खताकार हैं। ठीक है अमीरुल मोमिनीन के भाई हैं लेकिन गैर मासूम है ये, क्योंकि गैर मासूम है हम गैर मासूम के हद तक आप देखें हमारी तो इतनी ज्यादा दिक्कत है इस मसले में। मुझे याद नहीं है, बात को मैं तमाम करूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने अर्ज किया, मेरे पास एक आते थे कुछ बिरादर ने सुना, उनसे मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था देखो इमामत के सिलसिले में हम दलील के कायल हैं, अगर ना मानने पर आए तो हजरत अब्बास को भी नहीं मानते क्योंकि हमारे पे दलील इमामत नहीं है। हजरत अब्बास के हर फजल को मानते हैं, उनके इल्म को मानते हैं, उनके जोहद को मानते हैं, उनके तकवे को मानते हैं, उनकी इताअत को मानते हैं, वो अली के बिला फजल बैठे थे इस बात को मानते हैं, सारी करामतों को मानते हैं, साहिब एजाज मानते हैं, साहिब मौजजा मानते हैं, बाबुल हवाइज मानते हैं, अलम उठाते हैं, नजर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इमाम नहीं मानते, इसलिए कि हमारे मासूमीन ने उनके लिए इमाम नहीं कहा। पैगंबर इस्लाम की हदीस में उनका नाम नहीं था लेकिन जिस जिसके लिए था, तो मैंने कहा बस हमें कहने दीजिए, अगर हम किसी की इमामत और
خلافت کا انکار کرتے ہیں تو بطور بغض و عداوت نہیں کرتے, ہم مجبور ہیں کہ جو پیغمبر نے جن کو امام بنایا ہے ہم انہیں کو امام تسلیم کرتے ہیں, جن کو معصوم بنایا ہم انہیں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. محترم بحث تھوڑی مشکل تھی لیکن انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ میں بعد میں سوال کر سکتے ہیں, میں نے کوشش کی میں مثال دے کر بات سمجھا سکوں, لیکن اذان محترم پھر بھی ہو سکتا ہے کمی ہے بعد میں پوچھی جا سکتی ہے. اذان محترم آج اس کا تذکرہ ہے وہ سفیر حسین ہے جس کو مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں, جناب عمران کے یعنی جنہیں ابو طالب کہتے ہیں چار فرزند تھے, ایک طالب سب سے بڑے, پھر عقیل, پھر جعفر, پھر مولا علی, یہ چار تھے بھائی, چار بھائی تھے اور ہر بھائی میں 10 سال کا فاصلہ تھا. سب سے بڑے طالب تھے, پھر جناب عقیل کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہیں اور اسی طرح جناب جعفر کی اولاد میں حضرت زینب کے شوہر آتے ہیں جناب عبداللہ, وہ جناب جعفر کی اولاد ہے اور جناب جعفر کی بھی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے, ان کی بھی نسل کربلا میں شہید ہوئی ہے. یہ مسلم ابن عقیل جو ہیں جناب عقیل کی اولاد ہیں جو امیر المومنین کے سگے چچا ہیں, لیکن امام حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. جب خط پر خط آئے مکے میں, جب خط پر خط آئے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ آ جائیے تو ہم یزید کے خلاف قیام کریں گے, جب بہت سارے خطوط آئے تو امام نے حجت تمام کرنے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا مسلم جا کر دیکھ لو اور ان سے پوچھ لو اگر یہ واقعی حمایت کرنا چاہتے, کیونکہ امام حسین جانتے تھے اہل کوفہ کو, مولا علی کے ساتھ بھی دغا کیا تھا, امام حسن کے ساتھ بھی دغا کیا تھا, لہٰذا امام حسین کو خطرہ تھا کہ بلا تو رہے پیچھے ہٹ جائیں گے, اس لیے امام نے ان کو جناب مسلم کو بھیجا. لیکن جناب مسلم جب گئے تو اتنے افراد نے بیعت کی ان کے ہاتھوں, اتنے افراد نے بیعت کی کہ جناب مسلم مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کر انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفہ جو ہے آپ کی موافقت میں ہے, واقعا اگر آج آپ آ جائیں کوفے میں تو یقیناً یہاں انقلاب آ جائے گا, لوگ آمادہ ہیں. یزید بھی جانتا تھا, اعزاز محترم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال نماز جمعہ کا خطبہ جو دیا تو اس میں تو یہ بات کہی تھی آپ کے درمیان, یہ بات جب کہ اہل کوفہ کا نام آتا ہے تو ہم انہیں برا تو سمجھتے ہیں لیکن ایک امتیاز اہل کوفہ کا پایا جاتا ہے تمام امت اسلامیہ پر کہ جب یزید حکومت پر قابض ہو گیا تھا اور اس نے اپنی حکومت بنا لی تھی تو تمام اہل بصرہ ہوں چاہے اہل مکہ ہوں چاہے اہل مدینہ ہوں چاہے اہل کوخ عراق ہوں, سب کے سب افراد جو تھے انہوں نے اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا, فقط اہل کوفہ تھے ان میں اتنی شعور تھا کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, مخالفت کی تھی, تبھی امام علیہ السلام کو, جبکہ مکے میں امام بیٹھے ہوئے تھے جو مرکز تھا, مدینہ کو امام کو چھوڑنا پڑا جو مرکز تھا, لیکن وہاں کے مسلمانوں میں اتنا شعور نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی اہل تاریخ نے لکھی کہ اور مسلمانوں کی نسبت یہ بہتر تھے کہ ان میں اتنا شعور تھا کہ امام کا ساتھ دین ساتھ نہیں دیا وہ اور بات ہے, لیکن اتنا شعور تھا. کہنے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ دارالحکومت امیر المومنین کا رہ چکا تھا, لہٰذا امیر المومنین کے خطبات ابھی ان کے کانوں میں باقی تھے, اس وجہ سے اتنا دین ان کے پاس موجود تھا. لیکن عزیزان محترم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم نماز مغرب کے لیے کھڑے تھے تو مسجد بھری ہوئی, اس لیے بیعت کرنے والے تھے. وہاں سے یزید نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ کوفہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, جاؤ تم کوفے کو جا کے بچا لو, اور اس کو خط لکھا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کروں گا, اس سے زیادہ بڑی حکومت دوں گا اگر تم کوفہ بچا لو. یہ جب کوفہ آتا ہے اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے, اس لیے کہ ظالم اور جابر شخص تھا, اس نے جس کو چاہا پیسوں کے ذریعے خریدا, کسی کے مال و مویشی پہ قبضہ کیا, کسی کی عزت و آبرو کو لیا, لہٰذا اس نے کسی کو قیدی بنایا, کسی کو قتل کیا, جو جس طرح سے رک سکتا تھا اس نے روکنے کی کوشش کی. اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے تھے کہ جب مسلم ابن عقیل نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اذان محترم مسلم دیکھتے ہیں میں تنہا کھڑا ہوں, اس لیے سب خوف کی وجہ سے اب جا چکے تھے کسی کے اوپر, کیونکہ اعلان ہو چکا تھا جس نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی, نہ اس کا گھر و بار محفوظ رہے گا, نہ اس کی آل اولاد محفوظ رہے گی,
ہر چیز پہ مصادرہ ہر چیز پہ قبضہ کیا جائے گا اور وہ حکومت کے انڈر میں چلی جائے گی. بہرحال خوف تھا, اس خوف کی بنا پہ وہ چلے گئے. اب مسلم جو تھے تنہا پھر رہے تھے, یہ ایک جگہ سے ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. بالآخر مسلم غریب الوطن تھے, ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جناب مسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک مومنہ ہوتی ہے, اس نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہے. کہا اس رات میں تمہیں نہیں پتا شہر کے حالات خراب ہیں, تم ادھر کیا کرتے ہو؟ مسلم نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. وہ مومنہ جاتی ہے اور پیاس کا انتظام کرتی ہے, پانی لے کر آتی ہے. جناب مسلم پانی پی لیتے ہیں, پانی پینے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ پھر بیٹھتے ہیں تو وہ مومنہ کہتی ہے دیکھو یہ شریفوں کا گھر ہے, یہ دیکھو میرا گھر ہے, تم ایک اجنبی مرد ہو, مناسب نہیں ہے, شہر کے حالات بھی خراب ہیں, تمہیں پتہ ابن زیاد نے کیا اعلان کیا ہے, مناسب نہیں ہے, تم میرے گھر کے سامنے بیٹھو, ایک مرتبہ تمہیں جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ. اس مومنہ سے سر جھکا کر کہتے ہیں غیور مسلم, کہتے ہیں کہتے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی کوفے میں گھر ہی نہ ہو. ایک مرتبہ اس نے گھبرا کے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کہانی انا من المدینہ, میرا تعلق مدینے سے ہے, میں مدینے کا رہنے والا ہوں, بس مدینے کا نام سننا تھا, سن تو رہی تھی کہ حسین چل دیے ہیں اور مکے میں موجود ہیں. کہا یقیناً یہ کوئی آشنا ہوگا. پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کا تعارف کیا ہے؟ مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب ہے, میں عقیل کا فرزند ہوں, میں عمران کا پوتا ہوں, میں سفیر حسین بن کر آیا تھا, زمانے نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. عزیز و بس مومنہ کہتی ہے آپ تو میرے آقا کے سفیر ہیں, آپ تو میرے مولا کے سفیر ہیں, سر آنکھوں پر تشریف لائیے, آپ میرے گھر میں آئیے, میں کھانا بھی دوں گی, میں پانی بھی دوں گی. ایمان کو بٹھایا گیا اور بڑا اہتمام سے کھانا بھی کیا, لیکن کہا مسلم سے کہا میرا شوہر جو ہے اور میرا بیٹا جو ہے یہ دشمن ہیں, یہ صبح سے دشمنی کر رہے ہیں, یہ صبح سے آپ ہی کے پیچھے نکلے ہوئے ہیں, یہ ابن زیاد سے مخبری نہ کر دیں, مجھے ان سے خوف آتا ہے, اگر ہو سکے تو آپ پیچھے حجرے میں چلے جائیں اور وہیں پر رات کو عبادت کیجئے, وہیں پر آرام کیجئے. جناب مسلم آخر وقت جاتے ہیں اور وہیں پر عبادات کرتے ہیں, وہیں پر رات گزارتے ہیں. ابھی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کا بیٹا یا اس کا شوہر جا کر بتا دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل ہے. اب جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, مسلم نے پٹکا باندھا, امامہ باندھا, ابا لی اور تلوار کو اپنی نیاب سے نکال کر باہر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی باہر آئے مومنہ قدموں پہ گننے لگی, کہا میرے مولا کے سفیر یہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, حالات خراب ہیں. کہا تم آوازیں نہیں سن رہی ہو, کسی نے مخبری کر دی ہے, یہ افواج مجھے کو ڈھونڈنے آ رہی ہے, یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ تمہارے گھر پہ حملہ کریں, میری وجہ سے تمہارا گھر ناراض ہو جائے. میں کہوں گا مسلم اتنی مومنہ کا خیال تھا, کربلا آ کر دیکھتے کہ نواز رسول کا گھر کیسے ناراض کیا تھا, آل رسول کے خیام میں کیسے آگ لگی تھی. عزیز و مسلم کی غیرت جواب نہیں دیتی. مسلم کہتے میری غیرت نہیں کہتی ہے, میں گھر سے باہر جاؤں گا. مسلم باہر جا کر جنگ کرتے ہیں, میں نے خلاصہ کیا جنگ بہترین انداز سے کرتے ہیں, لیکن دستے پہ دستہ منگوایا جاتا ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے ایک آدمی سے جنگ کرنے گئے ہو تم, اس کو پہ بات بات پہ فوج منگوا رہے ہو. کہا تم نے کسی کوفے کے بکال سے کسی بنیا سے لڑنے کو نہیں بھیجا ہے, یہ بنی ہاشم کا شہر ہے, یہ علی کا بھتیجا ہے, یہ عقیل کا بیٹا ہے, یہ خاندان بنی ہاشم سے ہے, اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے. عزیزوں کسی طرح سے جناب مسلم کو گھیرا گیا, گھیر کا دار العمارہ پہ لایا گیا. جب دار العمارہ پہ لایا گیا جناب مسلم دار العمارہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر یہ کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دو. عزیزوں پانی پیش کیا گیا, مسلم یہ کربلا کا تھا اس لیے پانی مل گیا, پانی پیش کیا. اب جو مسلم نے دور سے لگایا تو منہ سے خون آ رہا تھا, وہ پانی نجس ہو گیا, لہذا مسلم نے پھینک دیا. پھر پانی دیا گیا, پھر وہ خون سے مبلول ہو گیا, پھر جلا مسلم نے پھینک دیا, تیسری مرتبہ مسلم کو پانی دیا گیا. میں کہوں گا مولا میں جناب مسلم آپ اتنے خوش قسمت تھے کہ آپ نے تین مرتبہ پانی مانگا, آپ کو ہر مرتبہ پانی مل گیا. وہاں علی اصغر نے مانگا تھا لیکن علی اصغر کو نہ ملا تھا, لیکن پیاسے کا سفیر سمیر کے کیسے اس دنیا سے جائیں گے. جناب مسلم اندر جب جاتے ہیں تو جناب مسلم سے کہتے ہیں جاؤ امیر کو سلام کرو. جناب مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے, میں حسین کو سلام کرتا ہوں, میرا کوئی امیر نہیں ہے. ابن زیاد توہین سے پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ تمہاری کیا سزا رکھی جائے؟ کہا جو تو سزا دینا چاہتا ہے, حسین کے لیے میں ہر کچھ دینے کو تیار ہوں, لیکن میری کچھ وصیتیں ان کو پورا کر دے. جناب مسلم کہتے ہیں میری کچھ وصیتیں اسے پورا کر دے. ابن زیاد ایک شخص کو کہتا ہے, کہتے جاؤ تو مسلم کی وصیتوں کو سن لو. یہ جاتے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, مسلم انہیں وصیت کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے دیکھو میں کوفے آیا تھا, میں تنہا رہ گیا تھا اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, تو میں نے کچھ درہم قرض لیے ہیں, یہ میری ذرا بیچ کر اس سے میرا قرض ادا کر دینا. فلا فلا سے میں نے قرض لیا ہے, دیکھے شریعت کی کیسی پابندی ہے, یہ میری ذرا بیچنا اور اس سے میرے قرض کو پورا کر دینا. اور پھر کہا دیکھو میں ساتھ دو بچے بھی لایا تھا, وہ بچے دیکھو اسیر نہ ہو جائے, ان بچوں کو واپس مدینے پہنچا دینا, ان بچوں کو واپس مولا تک پہنچا دینا, انہیں مکے تک پہنچا دینا, ان کی ماں وہاں پر ان کو پہنچا دینا. کا تیسری وصیت کیا ہے؟ کا تیسری وصیت یہ ہے کہ اگر تم ان دو وصیتوں پہ عمل نہ بھی کرو, خدا کے لیے اس تیسری وصیت پہ عمل کر لینا. کہا وہ تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا میں نے حسین کو لکھ دیا تھا مولا آپ کوفے آ جائے, لہذا حسین کو منع کر دو کہ وہ کوفے نہ آئے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اگر حسین کو آنا ہے تو آنے دو, اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مسلم نے ہاتھ جوڑ کے کہا, کہا بابا دیکھو اگر حسین بنا رہے ہوتے مجھے پریشانی نہ ہوتی, حسین حرم رسول کے ساتھ آ رہے ہیں, رسول زادی آئے, علی زادی آئے, حسین کے گھر والے خواتین کے ساتھ آ رہے, لہٰذا ان کو دے دو تاکہ وہ جا کے اجازت دے تو واپس چلے جائے. عزیزو یہ آتا ہے, یہ ملعون آتا ہے اور ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیتا ہے. ابن زیاد بھی اس پر لعنت کرتا ہے, کہتا ہے تو بڑا خبیث ہے کہ اس نے تمہیں اپنا امین بنایا تھا, تو نے آگے سب کچھ مجھے بتا دیا, لیکن اچھا کیا تو نے بتا دیا. کوفے کے دروں کو بند کر دو, کوئی نہ ہو جو کوفے کی خبر لے کر جائے. عزیزو دار الامارہ پہ لے جایا گیا, میں نے بہت مختصر کیا, دار الامارہ پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے کہا دو رکعت نماز پڑھ لوں, اس کے بعد مکے کا رخ کیا, کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, بس سلام کرنا تھا. ایک مرتبہ حسین راستے میں گریا کرنے لگے, عباس کو آواز دی, علی اکبر کو آواز دی, کہا میرے ناقے کو بٹھا دو, سارے ناقوں کو بٹھا دو, ارے حمیدہ کو میرے پاس لاؤ. مسلم کی بچی کو بلایا, اپنی گود میں بٹھایا, کیسی بچی پہ نوازش کی, بچی کو بوسے دیے. ایک مرتبہ کا چچا حسین اس طرح تو یتیموں کا پیار کرتے ہیں, بیٹا سے مجھے بابا کہنا. یہ سننا تھا کہ عباس تڑپ گئے, مالا کیا ہو گیا؟ جناب عباس سے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ان دو انگلیوں میں دیکھ لے. اب جو عباس نے دیکھا مسلم کا سرطن سے جدا تھا. عباس نے التجا کی, مالا جس اعجاز سے کوفہ دکھایا ہے اسی اعجاز سے کوفہ پہنچا دے. امام نے سہار رکھا, کہا بیٹا عباس یہ کر بھیا عباس, یہ کوفہ ہے, ابھی ہمیں قربانیاں دینی ہے. میں کہوں گا مالا آج آپ زندہ تھے, آپ نے عقیدہ کو گود میں بٹھایا, اسے بوسا دیے, اسے سینے سے لگایا, لیکن مالا جب 11 بار نم ہوگی, جب آپ کی شہادت ہوگی تو سکینہ کو کوئی تماچے مارے گا, کوئی گوشوارے چھینے گا, کوئی دلاسا نہ دے گا, ایک یا حسین کو سے تماچا لگے گا. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول, خدا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے.